سے سوالات وارد ہوں، یا تو محققین لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کا امتحان ہو، یا پھر وہ لوگ جن میں گفتگو کی ادائیگی کا سلیقہ نہیں ہوتا، اور بہت مرتبہ الفاظ کی جو قیودات ہوتی ہیں انہیں نہ سمجھنے سے بھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، بہت آسان سی مثال ہے کہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ یہ کام کرو اور اس نے جا کر نوکر کو کہا کہ یہ کام کرو، تو جو مصلحت باپ کے دماغ میں تھی وہ ختم ہو گئی، تو کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ تم یہ کام کرو تو اس کو نوکر کو کیوں کہا، تو وہ اب اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ سامنے ہے، تو یہ الفاظ کی جو قیودات ہوتی ہیں اور الفاظ کو جو سوچ سمجھ کے بولا جاتا ہے اس کو سمجھنے سننے ادائیگی سب کا شعور درکار ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ذہنی سطح ترقی کرتی ہے، شعور کا سفر طے ہو جائے اور انسان جاننے اور پہچاننے میں فرق کر لے تو زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یہ فلسفہ تصوف علم کلام، شاعری، یہ سب چیزوں پہ اگر آپ غور کریں تو ان میں جو اقدار مشترک ہیں ان میں سے ایک قدر مشترک یہ انہی الفاظ کی حدود و قیود ہے۔ اس لیے جو لوگ پڑھاتے ہیں انہیں عمر بھر کا تجربہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، اس کو کیسے سمجھانا ہے، اس لفظ کے بجائے اگر کوئی دوسرا لفظ آ گیا تو کیا فرق پڑے گا۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں ڈالتے تو الفاظ کا سمجھنا بھی شعور کی سطح کے ساتھ ہے اور بولنا بھی یہی ہوتا ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے نام کمایا ان میں بڑے لوگوں میں ایک نام ہمارے ہندوستان میں اگرچہ یعنی برِ صغیر میں لوگ بہت سے بھول گئے مگر مولانا عبدالباری ندوی تھی۔ مولانا عبدالباری ندوی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے اور بڑے کمال کے آدمیوں میں سے تھے اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی اصلاح میں بھی کوشش کی۔ مولانا عبدالباری ندوی بیعت نہیں کرتے تھے اور نہ اتنے زیادہ پیری مریدی میں معروف ہوئے، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے بیعت کیا اس کی تو فہرست کیا گنوائیں، ہمارے موضوع میں نہیں، لیکن ہم دلی گئے تو مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایک سوال کا جواب دیا کسی کو۔ مولانا کی بہت سی باتیں خراب بھی ہیں صحیح بھی ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کسی سے بیعت ہوئے؟ فرمانے لگے میں مولانا عبدالباری ندوی سے بیعت ہوا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، ان کا کیسے؟ انہوں نے کہا دنیا بھر میں لوگ ہاتھ پکڑ کے بیعت ہوتے ہیں شیخ سے اور میں نے اصرار کیا اور مولانا بیعت فرما نہیں رہے تھے تو میں نے پاؤں پکڑ لیے، پاؤں پکڑ کے بیعت کی۔ مولانا عبدالباری ندوی نے جو کام کیے جو لکھا اس میں برکلے پہ بہت ہوتا۔ یہ برکلے ظاہر ہے کہ اپنے دور کا مانا ہوا فلسفی کا، برکلے یونیورسٹی گئے اور سہیل ہمایوں صاحب اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور جزائے خیر دے وہاں لے گئے۔ تو برکلے جانے اور وہاں رہنے کی بڑی تمنا تھی۔ مولانا عبدالباری ندوی کو جب پڑھا تو خیال آیا کہ برکلے کو پڑھا جائے، پھر پڑھا تو پھر ظاہر ہے اس نام سے ایک یونیورسٹی منسوب ہے۔ اب افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں برکلے کی صلاحیتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن حالات، واقعات، معاشرے کی نہج اور ناقدری یہ برکلے کو باقی نہیں رہنے دیتے۔ برکلے प्ले का एक जुमला पढ़ा और उसने कहा कि मैं कमरे में नहीं हूं, मैं कमरे में नहीं हूं, कमरा मुझ में है। जाहिर है कि उसका ये कहा हुआ जुमला आने वालों की तनकीद से कैसे महफूज रह सकता था। तो उनके बाद जो आए उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि बकले को जो कायनात का शऊर हासिल हुआ उस कमरे के बराबर, और उस कमरे से अगर वो बाहर निकलता तो उसकी जहनी सतह और कायनात दोनों के दरमियान का फासला था जो उसने तय नहीं किया। अमरे वाकया ये है कि इस कायनात में एक कानून है हस्ती का और एक कानून है शऊर का। हस्ती का कानून मोमिन और काफिर सब में यकसा है और हस्ती का कानून ये है कि वो याद दिलाए, और शऊर का कानून ये है कि याद करे। इसलिए हस्ती का कानून याद दिलाता है और आदमी दानिस्ता जानबूझ के उस याद पर पर्दा डाल देता है, सो उसे गाफिल कहो काफिर कहो ये है। और हस्ती का कानून याद दिलाता है और मोमिन याद करता है, इसे मोमिन कहिए नेक आदमी कहिए सब चीज में रवा। लेकिन हस्ती का कानून काफिर और मोमिन सब में यकसा जारी है। ये पूरी कायनात में एक एक चीज, हत्ता के इंसान के अंदर जो मैकेनिज्म जारी है, ये सब का सब याद ही पे मुश्तमिल है। इस याद को ढांप देना कसदन जानबूझ के ही कुफर है, और इस याद को पहचानना और इसे कायम रखना यही ईमान है। हस्ती का कानून मोमिन और काफिर सबके लिए यकसा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि कयामत में हाथ भी गवाही देंगे पांव भी, तो वो कहेंगे पूछेंगे अफराद अपने आजा से कि क्या कर रहे हो, तो कहेंगे कि अंत का नल्लाजी अंत का कुल्लशे, उस परवरदिगार आलम ने आज हमें वो शऊर नतक दिया है जो अल्लाह ने हर चीज को दिया है। बंदिश थी दुनिया में बोलते नहीं थे, आज बोलने लगे। शऊर की इस सतह पे काफिर और मोमिन सब बराबर। काफिर गौर नहीं करता, छुपाता है, मोमिन गौर करता है, कायम रखता है। इसलिए जो याद है अल्लाह की वो दोनों तरफ है। एक तरफ वो है जो याद करता है, उसको ये शऊर रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, ये शऊर पैदा होना और इसका साबित रहना कि मैं क्या कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा शऊर है, ये बेदारी है। بچہ ہے وہ غفلت میں ایسے کام کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے، پاگل ہے اس کی سطح نہیں ہوتی، مومن کی سطح ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایک چیز اس میں یہ رہتی ہے اور دوسرے جو میرا مذکور ہے جس کو میں یاد کر رہا ہوں وہ کس سطح پر ہے، اور پہلی سطح اور لیئر جو قائم ہوتی ہے وہ اسی ہے، نام ہے، اور جب ترقی کرتا ہے تو یہ سطح دماغ میں قائم ہو جاتی ہے، سوچتا ہے کس کو یاد کر رہا ہوں، اور وہی یاد اس کا حکم ماننا یہی نیکی ہے، اور یہ سوچ نہ ہونا یہی غفلت ہے. اسم سے ذہن کی طرف اور ذہن سے پھر دل کی طرف، کہ دل میں اس کی محبت کا احساس اجاگر کرے دل اور رہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ دماغ عقل میں بات کرتا ہے اور دل جس وارفتگی سے یاد کرتا ہے اس کی بو دماغ کو نہیں ملی، عقل کی ادھیڑ بن میں مبتلا رہتا ہے. اور قلب سے پھر وجود کی سطح، یہ آخری ہے، بس وجود کی سطح کا احساس ہو جائے قائم، اور آدمی ان حقائق کو وجودی سطح پہ محسوس کرنے لگے اور اللہ کے ہونے کا احساس اس کے وجود کے ساتھ قائم ہو جائے، وہ اٹھے تو اس کے حضور میں رہے، اور جب سوئے تو اس کی یاد میں سوئے، یہ جو وجود کی سطح پر ذکر کا احساس پیدا ہو جاتا ہے یہ ذاکر کا کمال ہے. جتنی بھی اطاعت کی راہیں ہیں وہ یہیں سے کھلتی، اور بندگی یہیں سے شروع ہوتی، اور پھر اس میں وہ جتنی بھی ترقی کرتا ہے وہ اس کا اپنا نصیب بھی ہے اور محنت بھی ہے. اس لیے کہ انسانی اعمال جتنے بھی ہیں یہ سارا سفر دنیا کی ترقی کا، اور یہ سارا سفر سلوک کی انتہا کا، یہ سب کا سب دو جذبوں کا مرہون منت. ایک صاحب نے پوچھا اور کہا کہ سلوک کی انتہا کیا ہے، تو بڑی ہنسی آئی، پر ہنسے اس لیے نہیں کہ اس کے پوچھنے کی سطح تھی، ہنسی اس لیے آئی کہ کوئی کسی مینڈک یا مرغابی سے پوچھے کہ بحر الکاہل کی گہرائی کیا ہے، یہ جتنا سلوک ہے کوئی انتہا نہیں. اللہ کہتا ہے ذل معارج، اور اللہ سیڑھیوں والا ہے، آدمی اس پہ غور کرے کہ اللہ سیڑھیوں والا معارج ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس سیڑھی پر پہنچو گے اس کی تجلیات تمہارا استقبال نئے رنگ میں کریں گے۔ یہ معارج اور سیڑھیاں ہمارے لیے ہیں، اس ذات سے بے نیاز ہیں۔ ساری دنیا کی ترقی اور یہ سب سلوک اور تصوف اور یہ اور وہ سب چیزیں یا تو آدمی شوق میں کرتا ہے، ہر شخص میں ایک فطری یکسوئی خدا پیدا کرتا ہے، اور قیامت میں یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنی فطری یکسوئی کو کدھر استعمال کیا۔ ہر شخص میں ایک فطری یکسوئی ہوتی ہے، بائی نیچر وہ کسی نہ کسی چیز کے لیے یکسو ہوتا ہے، خام خواہ ہر چیز کو مذہب کے دائرے میں لا کے ایمان اور کفر کی بحثیں چھیڑنا یہ دلیل ہے اس کی کہ اس کے علم میں وسعت اور فکر میں گہرائی نہیں آئی۔ کچھ چیزیں ہم تمام انسانوں کا مشترک اثاثہ ہیں، مذہب کی کیا قید ہے اس میں، وطن کی کیا قید ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص میں ایک فطری یکسوئی ہے، ہر شخص کے اندر ایک آنکھ ہے جو بن دیکھے بغیر اتنی مطمئن ہوتی ہے کہ ان دو آنکھوں سے دیکھ کے بھی ایسا اطمینان نہیں ہوتا۔ ہر آدمی میں نیچرلی اللہ نے یہ بات رکھی ہے، اور قیامت میں اس یکسوئی پر سوال ہو۔ مثلا کسی بچے کو آپ دیکھیں، اسے ڈرائنگ سے اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ اسے اس کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ دنیا کی تین تہذیبیں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس کل علمی اثاثہ گویا اب تک وہ ہے۔ چائنا کی تہذیب، انڈیا کی، لیکن ان دونوں کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ یہ مذہب کے ساتھ مقید رہی، مذہب کا اثر ان پر پڑا ہے، اور ہندوستان پہ تو بہت پڑا ہے۔ گریکس جو تھے، یونانی، ان کی فکر آزاد تھی، فری تھنکنگ۔ یہ جو سقراط سے قبل کا دور ہے جس میں وہ لوگ سوچتے تھے، یہ بہت بڑا اثاثہ دنیا کو انہوں نے دیا۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے سقراط، ارسطو، افلاطون، کہ افلاطون کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ افلاطون کے بعد جتنا بھی فلسفہ ہے وہ سارے کا سارا یا اس پر تنقید ہے یا اس کے افکار کی حمایت ہے۔ اتنا بڑا آدمی کوئی ہو کہ اس کے بعد دنیا بھر میں جتنا فلسفہ آئے یا تو اس کے نظریات پہ تنقید ہو یا اس کی تائید ہو، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہ فری تھنکنگ انہوں نے دی، اور اس کا بڑا اثر ہوا، کائنات پہ اثر ہوا، دنیا کی فکر اور سوچ پر اثر ہوا۔ یہ یورپ کی جتنی ترقی اور مغرب جو کچھ بھی ہے، اس نے بڑے گہرے اثرات کو قبول کیا اور مغرب اور امریکہ اور وہ تہذیب اب اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ رہتی دنیا تک اب جتنا بھی فلسفہ اور دنیا میں ترقی یا تنزل ہوگا مغرب کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا, سرے سے ہو نہیں سکتا. اب ویسٹ کو انہوں نے وہ جو حفیظ جالندری نے کہا ہے نا, حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے, بڑے زوروں سے منوایا گیا. اس مشاعری کی اگر آپ کو ویڈیو مل جائے تو مشاعرہ کیا تھا, وہ تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی جب انہوں نے کہا بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. ہر شاعر یہ سمجھا کہ میری حالت بیان کی, مغرب نے اپنے آپ کو منوایا اور ایسا منوایا ہے کہ اس کے حوالے کے بغیر اب کائنات میں کوئی بات ہو نہیں سکتی. رہتی دنیا تک ہم نے بھی منوایا تھا, ہمارے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی. اسی لیے مغرب ہمارا بھی حوالہ دیتے ہیں, بڑے بڑے لوگ دیتے ہیں. افلاطون کے فلسفے نے ایسے ایسے وہ فری تھنکنگ انہوں نے پہلے دی. اس لیے ہر بات کو مذہب کی قید میں لانا مطالعے کی کمی اور فکر کی گہرائی کی شکایت کرتا ہے. ہر انسان میں اللہ نے ایک فطری انہماق رکھا ہے. یہ جو فری تھنکنگ تھی سوسائٹی کی, یونانیوں نے پوری دنیا کو یہ بات تعلیم اور تلقین کی کہ کائنات میں اصل چیز میتھمیٹکس. انہوں نے پوری دنیا کو جیومیٹری میں تقسیم کیا, حساب میں تقسیم کیا. پھر تصور آیا کہ اس کائنات کی اصل پانی ہے, پھر تصور آیا کہ اس کائنات کی اصل آگ ہے, پھر پانی آگ میتھمیٹکس جیومیٹری اس سے بلندر ہو کر انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ کائنات کی اصل محبت کمال کی بات. بات ایک مرتبہ کہی ہے, جی چاہتا ہے دوبارہ کہیں, مگر اس کو سمجھنے کے لیے باریک سطح چاہیے ذہن میں. بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ ابا ہم چار بھائی ہیں, آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو صوفی نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا ابا محبت تقسیم ہو گئی نا. اس نے کہا بیٹے صوفیوں کے ہاں محبت میں تقسیم نہیں ہوتی, ضرب ہوتی. کمال کا جواب. محبت کی ہر صبح محبوب کا چہرہ نئے رنگ میں دکھاتی اور محبت کی ہر شام اس کی باتوں کو یاد کرتی ہے کہ کس غضب کی بات ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں. انہوں نے کہا کائنات کی اصل محبت ہے. ایک فلسفیانہ بحث تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ مذہب کے حوالے سے ہوں یا غیر مذہب کے, بنیادی طور پہ دو چیزوں نے کروایا. یا تو شوق ہوں. بچے کو انہماق ایسا ہوتا ہے جیومیٹری سے کہ کائنات میں یہی ہے, اور بڑا ہی خوش قسمت آدمی ہے وہ. یقین مانو یہ بات غالب نے لکھی ہے اور ہے یہ کمال. انہوں نے کہا کہ کسی کا شوق اور ذریعہ معاش ایک ہو جائے بڑی خوش قسمت ہے. واقعی کسی آدمی کو شوق ہو انجینئر بننے کا اور وہ پھر بنے اور وہی اس کا ذریعہ معاش بھی ہو جائے تو وہ تو ترقی ترقی. کسی آدمی کا ذوق ہو شاعری کا اور شاعری کے ذریعے اس کا رزق بھی آنے لگے اس کی صلاحیتوں کو پھر نکھار تو آئے گا. ایک آدمی کو شوق ہے تعمیر کا, گھر کا, وطن کا, ملک کا, تعمیر کا شوق ہے, آگے بڑھنے کا شوق ہے اور اس کے اس شوق کو موقع مل جائے تو پھر تو جو کہو سو کم. اس کائنات میں جتنی ترقی ہے وہ اس شوق کی مرہون منت ہے یا پھر حمیت. اور حمیت کی دو قسمیں ہیں, حمیت ہوتی کیا ہے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. حمیت آدمی اپنی ملک خاص میں غیر کی مداخلت پر جو احتجاج کرتا ہے یہ حمیت. آدمی کی اپنی جو خاص ملکیت ہوتی ہے نا, اس میں جب غیر اپنا تصرف کرتا ہے تو اس میں جو جذبہ ابھرتا ہے اسے انتقام کا, یا اسے جذبہ ابھرتا ہے اپنی اس خاص ملکیت کے تحفظ کا, یہ حمیت ہے. اور اسے ہی آپ غیرت کہتے ہیں. اس لیے یہ جتنے قتل کی بحث ہے نا, غیرت کا قتل, تو کئی ایک سے ہم نے کہا کہ یہ غیرت قتل, غیرت ہوتی کیا ہے, تو انہیں اصطلاحی معنی تو درکنار, لفظی معنی بھی نہیں آتے. بہت پڑھے لکھے تھے بظاہر اور کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں میں اتنی غیرت کیوں ہے, آخر ان کا خون کیوں زیادہ کھولتا ہے, یہ قتل کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. بڑا اعتراض کیا, سنتے رہے, مگر جب انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع کیا تو ہمیں بھی تھوڑی سی اہمیت بیدار ہوئی. ہم نے کہا حضور یہ فرمائیے کہ یہ غیرت کہتے کسے ہیں, غصے کو. ہم نے کہا تو ایک ہی چیز کے دو نام رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی, غصہ اور غیرت ایک ہی ہے. تاریخ نہیں سمجھے تو عرض کیا کہ حمیت غیرت کہتے ہیں, اپنی خاص ملکیت میں کوئی چیز ہو اور اس میں دوسرا اپنی دسترس جمائے اور تصرف کرے, اس کی حفاظت کے لیے جو جذبہ ابھرتا ہے اس کے نام غیرت ہے. زمین کا ایک ٹکڑا آپ نے خریدا, ایک آدمی آ کے اس پہ مکان بنانے لگا, آپ نے کہا یہ تو میرا پیسہ ہے, میری ملکیت ہے, میں نے اسے خریدا تھا, یار کیا کرتے ہو, اور اس پہ اپنا مکان بنائے چلا جا رہا ہے, تو آپ اسے لڑیں گے یا کیا کریں گے؟ جو کچھ بھی کریں گے نا, یہی غیرت ہے کہ اپنی خاص ملکیت ہے, اور اگر نہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں یہ یورپ ہے؟ پھر نہیں بولے. دنیا میں جتنے کام ہیں نا, یا محبت اور شوق سے ہوئے یا اس حمیت سے. اور حمیت کی دو قسم, قرآن کہتا ہے حمیت الجاہلیہ, ایسی غیرت جو جھوٹی ہے, جھوٹی غیرت ہوتی ہے. شریعت مطہرہ نے ایک ایک لفظ جو استعمال کیا ہے نا, ہم مسلمانوں کے گھر نہ بھی پیدا ہوتے اور یہ دین نہ بھی ہوتا تو بھی مر مٹنے کے قابل کی یہ کتاب, یہ دین ایک ایک حرف نگینہ جڑا. اللہ کہتا ہے حمیت الجاہلیہ, ایسی غیرت جو جھوٹی ہے. یہ جھوٹی غیرت یہ بہت بگاڑ بھی پیدا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک غیرت ہے جو بر بنائے جہالت ہے اور ایک غیرت ہے جو بر بنائے علم ہے. دونوں میں فرق ہے. یہ جو بر بنائے علم ہے نا یہ ہمیشہ خطا پاتی ہے, جو بر بنائے جہالت ہے ہمیشہ رسوا ہوتی ہے. یہ حمیت جاہلیہ قرآن نے جو استعمال کیا ہے, دیکھو اس کو حدیبیہ میں آئی ہے نا یہ آئے سورہ فتح کی ہے. سہیل ابن عمر آئے اور سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے, انہوں نے اس موقع پہ جتنی اس حمیت الجاہلیہ کا استعمال کیا ہے, اس جھوٹی غیرت کا صاف واضح نظر آتا کہ یہ جھوٹی غیرت ہے. ایسے استعمال کیا کہ حدیبیہ میں معاہدہ طے نہیں پا رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے ہر ممکنہ حد تک بچنا چاہتے تھے. اس سے خالد بن ولید کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے بدیل کو بھیجا اور بدیل نے اطلاع دی اور وہ خندق کے بعد پہلا موقع تھا جس پہ احابیش سارے عرب جمع ہوئے. قریش نے سپاہی دی, انہوں نے کہا مارے جائیں گے, یہ چل پڑے ہیں مکہ پہ حملہ ہونے والا ہے, مکہ کے نام پہ تو سب جمع ہو گئے. اور مذاکرات جب شروع ہوئے تو اس نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دھوکے میں نہ رہنا, جن بچوں نے کل جن ماؤں نے کل بچوں کو جنم دیا ہے نا ہم انہیں بھی اٹھا کر لے آئے, زور لگا دیں طاقت صرف کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بچنا چاہ اس لیے ہوا یہ کہ جب آپ کو پتا چلا کہ خالد بن ولید یہاں پہنچ گئے ہیں تو آپ نے پورا پلان چینج کر کے کہا رائٹ ہینڈ کو لے لو اس طرف کو چلو. وہ تو جب آگے خالد بن ولید سے بھی پہنچے اور گھوڑوں کی گرد تھی تو خالد نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہ یہاں پہنچ گئے. اس کا جاؤ قریش کو اطلاع دو, انہیں کہو کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ آگے چلے گئے, ہم سے بھی آگے مکہ کا راستہ قبضہ ہو گیا. قریش چلے ہوئے تھے کہ جنگ کرے. پہلا وقت جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سمپل بات کی, آپ نے فرمایا دیکھو ہم خدا کے گھر کے طواف کے لیے آئے, ہم نے عمرہ کرنا ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے اور جانے. اور پھر فرمایا کہ اگر قریش لڑنا چاہیں گے نا تو ان قریش کو مسلسل جنگوں نے بالکل کنگال کر دیا. یہ کنگال کا لفظ بولا, یعنی معاشی طور پہ تباہ ہو گئے. اور فرمایا پھر خدا کی قسم ہے مجھے کہ میں فیصلہ کر کے ہی پھر جاؤں گا. پھر دوسرا پھر تیسرا پھر ادھر سے گئے پھر ادھر سے آئے, عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے, مذاکرات ہوتے رہے ہوتے, وہ بڑی تفصیل ہے اس کو چھوڑیے. حتیٰ کہ سہیل ابن عمر آئے اور سہیل ابن عمر جب آئے تو سہیل جو تھا یہ ٹیبل ٹاپ سیاستیں بادشاہ تھا اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, دیکھا تو آپ نے کہا اچھا سہیل کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریش ہم سے صلح کرنا چاہتے ہیں, اگر نہ اسے نہ بھیجتے. سہیل بیٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی جملہ پہلے دن کہہ دیا تھا, آپ نے فرمایا تھا خدا کی قسم قریش اللہ کے معاملے میں مجھ سے جتنی نرمی چاہیں گے میں کروں گا. بس یہ اصولی بات تھی, قریش کو سمجھ تو نہ آئی لیکن سہیل جب آئے تو انہوں نے جو کچھ بھی وہ ویسے بھی گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ایسے ہی انہیں بتائی, لیکن آپ اپنے اس جملے کے پاس رکھتے ہوئے مانتے چلے گئے. حمیت جاہلیت کا کہاں تصور آیا, جھوٹی غیرت اب شروع ہوئی. پہلا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کئی دور ہوئے سہیل سہیل یہ کر لیں آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں آپ کئی مرتبہ گفتگو کے بعد آخر بیٹھے اور سہیل نے کہا کہ معاہدہ لکھو آپ نے تم لکھو ان کا نہیں آپ آپ نے فرمایا اچھا لکھو پہلا جملہ لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل نے کہا بالکل غلط ہے ہم نہیں جانتے رحمان الرحیم کون ہے بسم اللہ عما لکھو یہ ہے جھوٹی غیرت خام خواہ اڑنا آپ نے فرمایا اچھا کاٹو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا معاہدہ لکھنے کا علی سے کاٹو رحمان الرحیم کو اور لکھو بسم اللہ انہوں نے لکھ دیا جھوٹی غیرت کا مظاہرہ دوسرا ہوا آپ نے دوسرا جملہ لکھوایا اور کہا لکھو کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور قریش اور سہیل بن عمر کے درمیان اس نے کہا یہ کاٹو اکتب اسمک و اسم ابی اپنا اپنا نام لکھوائیے اور اپنے والد کا نام لکھوائیے ہم اگر رسول اللہ مانتے تو یہ لڑائی کی نوبت ہی کیوں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا اگرچہ تم نہ مانو میں ہوں اللہ ہی کا رسول اور آپ نے علی لکھو محمد ابن عبداللہ یہ محبت میں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کسی کو ہوئی ہو نا تو اس سے پوچھو کہ اس کی بات نہ ماننا ہی ماننا ہو جاتا ہے اس کی بات نہ ماننا یہ محبت کا کمال ہو جاتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں پڑی کہ میں محمد رسول اللہ کے لفظ پہ قلم لے لوں میں چپ رہا اسے دوسری مرتبہ فرمایا کہ کاٹو میرے اس نام میری ہمت نہیں پڑی تیسری مرتبہ کہا میں چپ اور پھر آپ نے قلم لیا اور خود کاٹا اور لکھا محمد بن عبداللہ کوئی پوچھے سہیل ابن عمر سے رضی اللہ عنہ کہ یہ جو جھوٹی غیرت کا مظاہرہ تھا اس نے کام کیا کیا تمہاری فتح پہ کوئی فرق پڑ گیا کسی عروج پہ کوئی فرق پڑ گیا کوئی زوال پہ فرق پڑ گیا کچھ بھی فرق نہیں پڑا اگلے سال اس سے اگلے سال آ کے مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا یہ جھوٹی غیرت کے مظاہرے اسی لیے قرآن کہتا ہے حمیت الجاہلیہ کہ انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی غیرت کا مظاہرہ کیا تیسرا جھوٹی غیرت کا ہی مظاہرہ ہوا کہ طے پایا کہ اگر مکہ سے کوئی مرتد مکہ سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ چلا گیا تو ٹھیک ہے مکہ سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ چلا گیا تو واپس کریں گے اور مدینہ منورہ سے کوئی مرتد ہو کے آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے خدا کو بڑے امتحان مطلوب ہوتے ہیں چھلنیاں لگتی ہیں اور خدا ان چھلنیوں سے چھانتا رہتا ہے فرد کو بھی جماعت کو اور امتحان سے کامیابی کے بعد پھر وفا ثابت ہوگی یہ بھول جانا چاہیے کہ ان چھلنیوں کے بغیر بھی کسی کو خدا چاہے اور محبتیں قائم آئے نہیں ہوئی اب تک تو ہوا نہیں آئندہ پتہ نہیں ہو کبھی تو کہہ نہیں چھلنیاں ایسے لگتی ہیں کہ محبت میں وہ حالات خدا کی طرف سے پیش آتے ہیں کہ ہل جائے اور ہٹ جائے مرکز جماعتیں ٹوٹ جاتی امیر کی امارت اور سفاہت پہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے سیرت بھری پڑی ہے ان چیزوں سے
بڑا امتحان تھا. معاہدہ ہو چکا یعنی زبانی طور پہ لکھوانے لگے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمر کا بیٹا آ گیا بجندر, اور اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے, رس رہا ہے, اور وہ آ کے مسلمانوں کے بیچ میں گر گیا اور اس نے کہا لوگوں یہ ہے مجھے بچاؤ. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بچائیں. سہیل ابن عمر کے ساتھ مصیبت یہ ہو گئی تھی کہ اس کے دو بیٹے دونوں مسلمان ہو گئے. بدر میں جب آمنے سامنے ہوئے تو ان کے سہیل ابن عمر کا ایک بیٹا عبداللہ اپنی صفوں سے بھاگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مل گیا. اس کا اللہ کے رسول میں مسلمان ہو چکا تھا, باپ کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا. سہیل نے کہا ایک بیٹا تو ہاتھ سے گیا, دوسرے کو تو پکڑو. اسے ہم نے جا کر جیل میں ڈال دیا, ذاتی جیل خانے میں, اور مارا. یہ ابو جندل تھا جو زخمی حالت میں آیا. اب صورتحال دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبانی طور پہ طے کر چکے ہیں ادھر یہ مظلوم ہے, خون بہ رہا ہے, اور مسلمانوں کی جذبات اور ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں, اور یہ کہتا ہے مجھے بچاؤ. اتنا بڑا جملہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ابو جندل واپس. پہلے یہ نہیں کہا, پہلے سہیل کو کہا کہ اپنے اس بیٹے کو ہمیں دے دو. اس نے کہا ابداً, خدا کی قسم ہے اگر یہ معاہدہ ہو جائے تو نہیں ہو سکتا, کبھی بھی میرا بیٹا واپس جائے گا. اٹھا اور اس نے اسے تھپڑ مارنے شروع کیے, اور پھر دو آدمی اس کے ساتھ آئے تھے, ہوئے تھے اور مکرس, انہوں نے اس لڑکے کو سنبھالا. انہوں نے کہا آپ معاہدہ کریں سہیل, ہم اسے تمہارے بیٹے کو سنبھالتے ہیں. تیسرے آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے, وہ بھی اٹھ کے پہنچ گئے اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ یہ مارنے والے ہمیں اور ہم پہ حملہ کرنے والے, ان کا خون کتے کا خون برابر ہے, یہ لو تلوار اور کچھ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت ڈانٹ پڑی. یہ حمیت جاہلیہ کی تیسری مثال ہے, جھوٹی غیرت, جھوٹی انا. بڑے سمجھدار لوگ ان مراحل سے گزر جاتے ہیں. اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد تک آپ نے سہیل کو کہا کہ لی میرے لیے چھوڑ, میرا خیال ہے, میری وجہ سے اپنے بیٹے کو معاف کرو, ہمارے ساتھ دے دو. اس نے کہا ہو نہیں سکتا, آپ کی خاطر بھی نہیں کروں. آپ نے کہا جاؤ بجندل, اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو بجندل نے کہا آپ میرے دین کو امتحان میں ڈال رہے ہیں, اللہ کے رسول آپ کیا کرنے لگے ہیں, میرا دین امتحان میں پڑ, مطلب یہ کہ میں جا کے مرتد ہو گیا تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ, اللہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرے گا. اور وہ جندل واپس لے کے گئے. یہ سہیل ابن عمر نے کہا, اور ایک سال نہیں گزرا اسمیت جاہلیہ پہ, ابو سفیان آئے, پیغام بھیجا اور کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور رحم کا واسطہ, یعنی ہمارا جو رشتہ داری کا تعلق ہے خدا کا واسطہ ہے اور اس رشتہ داری کا واسطہ ہے, آپ ان لوگوں کو مدینہ لے جائیں. یہ ہے غیرت جاہلیہ زندگی میں. یہ دیکھتے رہو, آج ہی دیکھنا شروع کرنا, کتنے ہی غصے میں بھرے ہوئے, اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا, اور اسی بیٹی کا رشتہ خود دے آیا. سب غیرت جاہلیہ. اور ایک غیرت ہوتی ہے جو حق پہ آتی ہے, ہمیشہ فتایاب ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کی بنیاد ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم کنگال ہو گئے ہو, اس کے باوجود تمہیں لڑنے کا بہت شوق ہے, تو خدا کی قسم پھر فیصلہ کر کے ہی جائیں گے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیرت اور غصہ تھا اس بات پہ خدا کا گھر ہے. سب کہا کہ تم روکتے ہو یار, کسی اسی لیے فرمایا تھا کہ قریش معاہدہ کرو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ, عربوں کو اور مجھے ڈائریکٹ ہو جانے دو باقی قبائل کو. اور آپ نے فرمایا اگر ہم سہیل غالب آ گئے کچھ نہیں کہیں گے, تم دیکھ لینا, اور اگر ہم مغلوب ہو گئے, اگر ہم ہار گئے تو تمہارا جو جی چاہے گا. سہیل اس بات کو مان کے گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیرت حق نے اتنا فائدہ دیا کہ اس وقت تک جو آپ کے ساتھ آئے تھے 1400-1500 آدمی تھے 1500 حدیبیہ میں. اگلے 2 سالوں میں جب قریش بیچ میں سے ہٹ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں 10,000 سے زیادہ کا لشکر تھا. 8,500 نہیں, 8 صحیح 7 صحیح 6 صحیح, یہ سب کے سب ان 2 سالوں میں اسلام پھیلا ہے. یہ غیرت کی حق کے لیے, وہ غیرت کی جاہلیت کے لیے. دنیا میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں نا, یہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ, بڑے ٹھنڈے مزاج. جب حقیقت میں غیرت کا مقام آیا تو پھر بولے. اس لیے یہ جاہلیت کی جو غیرت ہے نا, یہ تباہی کراتی ہے. گاؤں میں دیکھا کرو تماشے چودھریوں کے, اس کے اس کے, نمبردار کے, مار دیں گے, قتل کر دیں گے. تم سر کو پتا چلا اللہ نے اس کی اگلی نسل کو اسی پہ ایسا مسلط کر دیا کہ پیچھے پیچھے پھرتے. یہ سب غیرت جاہلیت. دنیا میں جتنے کام ہیں یہ شوق اور محبت نے کرائے ہیں, یا اس حمیت اصلیہ نے کرائے ہیں, حمیت جاہلیہ نے کچھ نہیں کرایا. اس لیے وہ جو فرد میں اللہ نے انہماک رکھا ہے نا, ہر ایک میں انہماک ہوتا ہے. ہر ایک کے اندر فطری یکسوئی ہوتی ہے, فطری یکسوئی ہے بچے میں. ہمیشہ کھیتی باڑی کو دیکھے, فطری یکسوئی ہے بچے میں, کمپیوٹر میں فطری طور پہ آدمی میں یکسوئی ہے, کتابوں میں چلا جائے. آدمی غور کرے کہ میرے اندر, مجھ میں اللہ نے نیچرلی کیا چیز رکھی ہے جس کے لیے میں بالکل اپنے آپ کو تنہا چاہتا بھی ہوں, ہو بھی جاتا ہوں. پیسے کے لیے, تجارت کے لیے, علم کے لیے, ترقی کے لیے, کس چیز کے لیے. یہ فطری یکسوئی جب خالصتاً اللہ کے لیے ہو جاتی ہے نا, تو یہاں پہنچ کے انسان کی یاد کی سطح, اس کے نام دماغ دل سے نکل کے وجود پہ چھا جاتا ہے. یہ ہے وہ فطری یکسوئی. اس لیے ہر آدمی اس بات کا پابند ہے کہ قیامت میں خدا اگر اس سے پوچھے کہ تمہاری فطرت میں میں نے یہ چیز رکھی تھی کہ یکسو ہو جاؤ. آپ قرآن نہیں دیکھتے, قرآن بار بار ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کرتا ہے. شاید ہی کوئی مقام ہو جہاں اس کا ذکر آیا اس ہستی کا, اور اللہ نے اس کی تعریف میں کوئی 2-4 لفظ یا جملے نہ کہے ہوں, اور پھر ایک بات بار بار دوہرا ہے, حنیفن وہ یکسو تھا میری طرح, ہے نا, حنیفن یکسو تھا ابراہیم. یعنی وہ جو فطری یکسوئی تھی اس کی میرے ساتھ لگ گئی. وہ مکان من المشرکین, کمال ہے, یہ ہے قرآن. پہلے کہتا ہے فطری طور پہ یکسوئی میرے ساتھ لگ گئی تھی. وہ مکان من المشرکین, وہ مشرک نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد میں, اس کے ذہن میں, اس کی فطری یکسوئی میں میرے علاوہ کوئی شریک نہیں. دونوں جملے پیوست ہیں دوسرے کے ساتھ, کہ وہ جو مجھے یاد کرتا تھا اور مجھ پہ جو اس کا ایمان تھا اور محبت تھی مجھ سے, تو ذہنی سطح پہ, وجود کسی چیز کی سطح پہ بھی کوئی اس کے ساتھ نہیں. اسی لیے تو وہ کہتا ہے, اور جب آدمی اس حالت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ قصبی علم کی بجائے وہ بھی علم کی طرف چل پڑتا ہے، کسب کا علم پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ کسب کا علم اپنا میدان پورا کر لیتا ہے اور پھر علم اسے اللہ دیتا ہے، پھر وہ سکیم بناتا ہے اور اس سے ایک سال بعد پوچھو گے یہ سکیم کیوں بنائی تھی، تو اسے خود حیرت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ اس سے پانچ سال بعد پوچھو گے آپ نے یہ کہا تو کہتا ہے میں نے کہا تھا۔ یا تو پھر وجود کی نفی اس پہ اتنی غالب آ جاتی ہے، اور یا پھر اس کا علم کسب سے نکل کے آگے چلا جا رہا ہے۔ اس کے ذہن کی پاکیزگی، اس کے باطن کی طہارت اسے اس قابل بناتی ہے کہ اس لکڑی پر اتنی مرتبہ رندہ چلا ہوا ہے کہ نقش و نگار اس میں لگائے جائے، بنائے جائے۔ اس کی فطری انہماک، یکسوئی، یہ مقام ہے جہاں پہنچ کر بندگی آ جاتی ہے، کیونکہ فرد کی بندگی محبوبیت کے علاوہ قائم نہیں ہو سکتی۔ بندگی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ جو آپ بار بار پڑھتے ہیں نا عبدہ ورسولہ، عبدہ اس کا بندہ ہوتا ہے، اس کا بندہ ہوتا ہے، بندگی قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبت قائم نہ ہو جائے، اور بندگی قائم ہوتی ہے محبت سے اور ثابت ہوتی ہے عمل سے۔ بندگی قائم ہوتی ہے محبت سے اور ثابت ہوتی ہے عمل سے، تو اس کا قیام اور اس کا ثبوت دونوں ضروری ہیں، دونوں مطلوب ہیں۔ بندگی کا قیام محبت کے بغیر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ عمل میں مقصود اور حال میں محبوب، ان دونوں کی بنا بندگی ہے۔ سر چکانا آسان نہیں ہے، کوئی نہیں سر چکاتا میاں، اپنی انا کی وجہ سے نہ جھکائے۔ تعلق معلہ کی وجہ سے نہ جھکائے۔ یہ ایسا ہیرا ہے جس ہیرے کو کبھی کبھی اپنے کیسے میں رکھنے والا نہیں جانتا، اور یہ ایسا ٹھیوا ہے کہ کسی کی انگوٹھی میں ہوتا ہے اور وہ خود نہیں جانتا کہ میرے پاس بھی یہ دولت موجود، نہیں چھوٹتا۔ لوگ کہتے ہیں کبر ہے، مغرور ہے۔ مغرور کہاں سے ہے؟ اس کو سمجھو وہ چیز ہی کوئی اور ہے، وہ اس کی خودی ہے، وہ اور چیز۔ کیا کیا غضب کی بات علامہ نے کہی ہے، دیکھا ہے؟ بڑے آدمی تھے نا، بڑی بات تھی نا، بڑا حال، بڑی سوچ، بڑا بیان، بڑی گہرائی، یہ سب چیزیں دین خود تقاضا کرتا ہے۔ بولڈ سٹیپس یہ دین کا حصہ ہے۔ علامہ کہتے ہیں محبت نہیں وہ کچھ اور شے ہے، محبت نہیں وہ کچھ اور شے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو عیاسی۔ محبت نہیں وہ کچھ اور شے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو عیاسی۔ محمود چکے عیاس کے سامنے، محبت سے چکے تو ایک الگ بات ہے، لیکن محبت نہ ہو اور پھر بادشاہ اپنی رعایا کے سامنے جھکے، یہ پھر کچھ اور ہی سیاست ہے جسے جمہوریت کہہ لیں. شوہر بیوی سے کبھی درگزر کرتا ہے، باپ اولاد سے کبھی درگزر کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ گرفت سے باہر ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے جانے دو، کیا ہر بات پہ بولنا. کون جھکتا ہے؟ کوئی نہیں جھکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ہے وہ جذبہ. عراق کے گورنر خالد نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ آپ کو چیف جسٹس ملک میں لگانا ہے، اور امیر المومنین جو خلیفہ وقت تھا اس کے سامنے بلائے گئے اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ملک کا سب سے بڑا قانونی عہدہ دے رہا ہوں. امام صاحب رحمت اللہ فرمایا میں اس قابل نہیں. اس نے کہا جھوٹ بکتے ہو. آپ نے فرمایا پھر تو آپ نے خود گواہی دے دی، جھوٹا آدمی اس قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کہا اللہ کی قسم یہ قبول کرو گے؟ ان کا اللہ کی قسم نہیں قبول کروں گا. اس نے کہا میرے مقابلے میں قسم کھاتے ہو؟ ان کہا اس لیے کیا آپ اپنی قسم توڑ دینا تو کفارہ دینا آسان ہے، میں غریب آدمی ہوں، کدھر سے قسم توڑ کے کفارہ دیتا رہوں گا، خدا کی راہ میں خرچ کروں گا، آپ قسم توڑ دو. اور جب واپس آئے تو انہیں پتا تھا، اندازہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو گورنر نے کہا کہ عہدہ ضرور آپ لیں گے. آپ نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا تو لمبی تقریر کی، اس میں سے ایک جملہ بس یہ ہے جو اس موقع کے لیے ہے. انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھ سے گورنر یہ خالد یہ کہے کہ میں اٹھ کے مسجد کے دروازے گن کے آؤں کہ کتنے ہیں، میں یہ کام کبھی نہ کروں. تو جائیے کہ کل قتل کا مقدمہ اور رکا آ جائے، چٹ آ جائے کہ اس کو رہا کر دیں، میں دروازے گن کے نہ دوں تو وہ تو اور بات. اس لیے ایسے لوگ زندگی میں کہیں مل جائیں جن میں حق کے لیے غیرت ہوتی ہے، بڑی قدر کرنی چاہیے. مگر افسوس یہ ہے کہ اب ان ہیروں کو پہچاننے والے نہیں رہے. اب چاہتے ہیں خوشامد ہو. خوشامد کا ایک لفظ نہ کہے اور اس کی اہمیت حق غیرت وہ بیدار ہو. بڑے کو چاہیے چھوٹے کو سمجھے، خوش ہونا چاہیے کہ ایسا ہیرا آیا. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی کہ کسی نے ان پہ تنقید کی تو انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا کہ جو میں نے کام کیا اس وجہ سے تھا. تو جب بات پوری ہو گئی، اس کی سمجھ میں آ گئی، تو سیدنا عمر رضی اللہ جب جانے لگا تو اسے کہا کثر اللہ امثالکم، اللہ کرے میری رعایا میں تم جیسے بہت لوگ پیدا ہو جائیں جو عمر پہ تنقید کرے. تنقید اگر تنقید پہ لے جائے تو تباہی ہے، تنقید اگر توہین پہ لے جائے تو بہت ہی بری بات. خدا کے ہاں بھی آدمی گراتا ہے اپنے آپ کو اور مخلوق خدا کی نظر میں تو گرتا ہی ہے. اور تنقید توہین کی بجائے تعمیر کی طرف لے جائے، ترقی. اس لیے کہ ترقی اختلاف کا مظہر ہے. یکساں سوچ نہیں نا ہوتی، اس کی سوچ مختلف ہے، اس کی سوچ مختلف ہے، اس کی سوچ مختلف ہے، ترقی ہو جائے گی، نئی رائے کھلتی. اس لیے ہر تنقید کو نہ توہین تک لے جانا چاہیے، نہ توہین تصور کرنی چاہیے. سمجھنے والا دماغ چاہیے کہ جو نقد ہے، یہ تنقید ہو رہی ہے، یہ اچھا پہلو ہے جو میرے سامنے رکھا جا رہا ہے، چاہیے کہ اس کی قدر کی جائے. ضروری پیغام پڑھ لیں بھائی، اس کا انتظار تھا.
صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، بہت زیادہ حالت ایسی تھی، تو اس لیے
یہ جو عبدیت ہے نا، سر جھکانا، یہ کوئی نہیں کرتا. کیوں سر جھکائے؟ کون جھکائے؟ بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک بھی کہو تو صحیح ہے، اور وہ ہے آمر محبوب، حکم دینے والا محبوب. بس حکم دینے والے کی محبت آمادہ کرتی ہے جذبے کو کہ سر چکا دے، بغیر کہے بھی چکا رہتا ہے. محبت جو ہوتی ہے، اور ثبوت چاہیے تو اس کی اطاعت دیکھی جائے گی. بس اس لیے اللہ ہی کیوں نہ کہے کہ سر چکاؤ، کون نماز پڑھتا ہے، کون سر چکاتا ہے؟ یہ ثابت ہی قائم ہی اس وقت ہوتا ہے جب محبت ہوتی ہے کہ اس نے کہا ہے سر چکائیں، سر چکا دیتے ہیں. تو محبت قائم کرتی ہے بندگی کو، اور اطاعت ثبوت فراہم کرتی ہے کہ واقعی بندہ ہے. اتنی سی بات ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ کی ایسی محبت مطلوب ہے کہ جو آدمی کو اس درجے تک لے جائے. اور یہ بہت بڑی بات ہے اگر یہ سمجھ میں آئے کہ محبوب کی طرف سے جو بات بھی آئے وہ صحیح ہے. یہ مقام کسی کو مل جائے تو ایک سجدے پہ ہزار سجدے شکر کے ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ شکر کا جذبہ محبت کو پیدا کرتا ہے، اور حسد شکایت کو پیدا کرتا ہے. حسد کا لازمی نتیجہ شکایت، بارش کا لازمی نتیجہ چیزوں کا تر ہونا ہے، آگ کا لازمی نتیجہ جلانا ہے، حسد کا لازمی نتیجہ شکایت کو پیدا ہونا. یہ سوکناپا یہی تو ہوتا ہے. سوکن جو شکایتیں کرتی ہے تو حسد ہی تو اصل ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ حسد شکایت کو پیدا کرتا ہے، اور محبت شکر کو پیدا کرتی ہے. ایک چیز کو اگر آپ وسیع معنی میں لیں، تو والد کے پاس 100 کنال زمین ہے، ایک غریب آدمی آیا اور اسے کہا مجھے مکان بنانے کے لیے جگہ چاہیے، تو کہتا ہے ایک کنال تم دے لو. پھر ایک غریب آیا اور اسے کہا ایک کنال تم دے لو، ایک کنال تم دے لو. تو اگر بچوں میں انسانیت اور شرافت قائم رہے تو کہتا ہے کہ میرا باپ تو اتنا سخی تھا یار کہ جس کا کوئی حق نہیں بھی بنتا تھا نا اسے بھی دیتا. یہ باپ کی محبت لا رہی ہے اسے. کہتا ہے میری ماں تو اتنی اچھی تھی کہ سالن پکاتی تھی ہمارے لیے، اور اس میں سے بغیر کسی سبب اور وجہ کے محلے میں بھیج دیا کرتی تھی لوگوں کو. اور تو یہ محبت ماں کی اس اعتراف کو مجبور کرتی ہے، شکر ادا کرتا ہے. یہ شکر کا جذبہ، یہ محبت کا جذبہ ہے، شکر پیدا کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے. اس لیے جس آدمی میں محبت خدا کی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ تو ناز کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پروردگار کا انعام دیکھو یار، یہ ہمارے محلے میں کتنا غریب تھا، اللہ نے اتنی مرتبہ اسے دے دی یار، دیکھو نا. خدا کے کتنے احسانات ہیں. یہ ٹھیک مزاج ہونے کی علامت ہے. ہر صحت مند آدمی ڈاکٹر سے جا کے تھوڑی چیک کراتا ہے, وہ اتنا تو خود بھی جانتا ہے کہ اگر کھانا کھاتا ہوں ہضم ہو جاتا ہے, خون بن رہا ہے, یہ چیزیں ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, اسے پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ صحت مند. غیر پہ اللہ کا انعام دیکھ کر یہ جو شکر ادا کر رہا ہے نا, یہ اصل میں اپنے رب پہ ناز کر رہا ہے کہ میرے رب نے دیکھو اس کی کتنے خزانے ہیں, فلانے کو یہ دیا, فلانے کو یہ دیا, فلانے کو یہ دیا. اس آدمی میں حسد نہیں پیدا ہوتا, اور اگر وہ حسد تو پھر باپ سے بھی لڑتا ہے کہ یہ کیوں کر دیا, یہ کیوں کر دیا, یہ کیا کر دیا, ماں سے بھی لڑتا ہے یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. اس لیے عامر اگر محبوب ہو, امر کرنے والا, ہر جہ ساقی ماریخ عین الطاف, ہر وہ جو چیز میرے محبوب کی سراہی نے انڈیلی ہے, وہ پانی ہے یا شراب ہے یا دودھ ہے یا شہد ہے, میرے لیے سب چیزیں چیز. سو مرتبہ تو سنائی ہوگی یہ بات, لیکن کمال کی بات ہو عربوں کا شاعر ہے ایک, اس کا شعر کمال کا, کہتا ہے یہ ہے محبت, کہتا ہے کہ مجھے جس لڑکی سے محبت ہے وہ میری محبوبہ بھینگی ہے, اور یہی اس کا کمال ہے, یہی بھینگا پانی تو اس کا کمال ہے کہ میرا رقیب سمجھتا ہے اسے دیکھ رہی ہے حالانکہ آنکھیں میری طرف ہوتی ہیں. بہت لاجواب شعر کا, اس سے کہتے ہی تو اس کا کمال ہے کہ رقیب سمجھتا ہے مجھے دیکھ رہی ہے لگے حقیقت میں مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے. محبت چیز ہی ایسی ہے, کون سا چکاتا ہے, کوئی نہیں, کہ اس کی محبت ہی اتنا بے بس کر دیتی ہے کہ سجدے سے زیادہ بے بسی کی حالت کہتے ہیں ہے ہی نہیں, بالکل بے بس ہو جاتا ہے آدمی. کوئی مار جائے تو بھی نہ پتا چلے کہ کس نے مارا. اس لیے بندگی کا قیام محبت ہے, اور اس کا ثبوت اطاعت, اور اس کے ثبوت میں نیک عمل سے بھی زیادہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. حاجی بن جاؤ, نمازی بن جاؤ, پرہیزگار, بالکل ٹھیک ہے, لیکن خود حج اور نماز بھی مقصود اور مطلوب نہیں, مطلوب پیچھے وہ ہے جس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت ہے. اگر کہہ دے کہ نہ نماز پڑھو تو پھر کس کام کا, اگر کہہ دے کہ حج نہ کرو اور اس سال عمرے کی بجائے واپس چلے جاؤ تو بالکل ٹھیک ہے جی, واپس چلے جاتے ہیں, اگلے سال آ جائیں, اگلے سال کا اگلے سال آ جائیں. یہی کمال تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا. اس لیے یہ جو ہستی کا ایک قانون ہے نا, یہ کافر اور مومن سب کے لیے برابر ہے, اور ایک شعور ہے اس کا ایک قانون ہے. اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری تعریف نہ کرتی. یہ اس کے وجود کا لازمی نتیجہ ہے. کافر کا دل بھی دھڑکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا دھڑکتے رہنا. بڑا بھاری فرق ہے, آدمی اپنے اختیار کو استعمال کر کے جب اطاعت کرتا ہے تو اس پہ ثواب ہے, یہ شعور کا قانون ہے, شعوری طور پہ جھک رہا ہے, شعوری طور پہ کھڑا ہو رہا ہے, سفر کر رہا ہے, اور شعور میں نہیں بلکہ وجود میں ہی اطاعت رکھی اس پہ کوئی ثواب نہیں. دل دھڑکتا رہے کیا ثواب ہے, مر گیا تو کیا گناہ ہے. کافر اور مومن ہستی کے قانون میں سب برابر. خدا پہلے استطاعت کو پیدا کرتا ہے پھر مکلف بناتا ہے. جہاں وہ استعداد کو پیدا نہیں کرتا وہاں مکلف بھی نہیں بناتا. استعداد ضائع ہو جائے تکلیف کو خود اٹھاتا ہے, اس کی مہربانی. اسی لیے تو کہتا ہے لیس علی اللہ حرج, اگر جہاد میں کوئی نابینا آدمی نہیں گیا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ولا علی العرج حرج, اور کسی کی ٹانگ کٹ گئی نہیں ہے یا اصلاً ہی نہیں ہے, استعداد تھی ٹانگ خراب ہو گئی, اب استعداد ختم ہو گئی, سرے سے ہم نے دی ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے اس کو پابند بھی نہیں کیا. پہلے ہمیں اللہ نے پہلے کائنات کو پیدا کیا, پھر دیکھنے کی صلاحیت دے دیتا, اور کائنات پیدا نہ ہوتی, حسن پیدا نہ ہوتا تو کیا کرتے, کچھ بھی نہیں. اس لیے وہ پہلے استعداد کو پیدا کرتا ہے, پھر توفیق دیتا ہے. یہ قانون ہے. اس لیے شعور کا قانون اور ہے, ہستی کا قانون اور ہے. ہستی کا قانون یہ ہے کافر اور مومن سب برابر ہیں. کافر ہستی کے قانون کے بعد اسے ڈھانپتا ہے, اور مومن ہستی کے قانون کو دیکھ کے اعتراف کرتا ہے, یہی تو کمال ہے. اس کائنات میں کون سی چیز ایسی ہے, ایک چیز گن کے بتاؤ کوئی ایسی جو اللہ کے وجود کی نفی کرتی ہے. ایک ایک چیز بتاتی ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے. اسی لیے کبھی امتحان میں فرد تک محبت محدود ہوتی ہے, اور یہ بعض بچوں میں استعداد ہوتی ہے کہ آپ ان کی زندگی پہ غور کریں نا, تو انہیں کسی فرد سے محبت نہیں ہوتی, انہیں مناظر سے محبت ہوتی ہے. ہائکنگ بڑی اچھی لگتی ہے, درخت بڑے اچھے لگتے ہیں, جھرنے بڑے اچھے لگتے ہیں. کینیڈا کیوں جا رہے ہیں, نیاگرا فال دیکھتے ہیں, بڑی اچھی لگتی ہے. یہ بڑے امتحان سے بچے ہوئے ہوتے ہیں, فرد کی محبت میں زائل ہو جائیں تو راتوں کو گھر سے بھاگیں اور نیند نہ آئے. اب تو پھر وہ کوئی یہ موبائل اور یہ چیز ہو گئی ہیں, ورنہ اس سے پہلے کی اردو شاعری ساری بھری پڑی ہے اس سے کہ خط گیا ہے تو خط محبوب تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. فرد کی محبت سے اٹھ کے اس کی محبت کا محور کائنات بن, بس اتنا صحیح ہے کہ اسے یہاں سے اٹھا کر آگے لگا دیا جائے. شیفتا کی بات یاد آتی ہے, لیکن اس بات کو پورا ہی کر لیا. اس کائنات کی ایک ایک چیز خدا کے ہونے کی گواہی دیتی ہے. مومن اس گواہی کو شعور کے ساتھ تسلیم کر لیتا ہے, اور کافر جان بوجھ کے ڈھانپ دیتا ہے. بس وہ جو جان بوجھ کے ڈھانپتا ہے نا, اس کو خدا اس پہ ناراض ہوتا ہے, اور مومن اعتراف کرتا ہے. وہ کہتا ہے بالکل ایسے ہی, اے خدا بالکل ایسے ہی. اس لیے کبھی استعداد کے جو لوگ ہوتے ہیں, شیخ کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ فرد کی محبت میں گرفتار ہے تو اس فرد کی محبت سے اس محبت کے جذبے کو لامتناہی انفینٹی میں ڈال دینا, پوجتے رہو ساری زندگی, کرتے رہو عبادت. موت کے وقت بھی حسرت ہوتی ہے کہ کاش ایسی 10 زندگیاں ملی ہوتی ہیں اور تیری عبادت کرتی. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ غالباً انتقال سے پہلے کہنے لگے کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اس دنیا میں رہنا کبھی بھی اچھا نہیں لگا، بس ایک ہی چیز تھی کہ سردیوں کی طویل راتوں میں تیری عبادت کرتا رہوں اور گرمیوں کے طویل دنوں میں تیرے لیے روزے رکھتا رہوں. کہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر سے اس محبت کو نکالنا لامتناہی میں انفینٹی میں ڈال دینا، اور مناظر سے محبت کو ڈال کر ادھر منتقل کر دینا کہ وہ منظر کو دیکھ کر یہ یاد کرے کہ یار سے پیدا کیا ہے وہ کیا چیز. مثنوی میں مولانا اس کو سمجھے، مولانا تو خیر بہت بڑے تھے یار، ان کے تو کیا کہنے. اس لیے کبھی ان کاغذ کے پرزوں سے نجات ملے نا، تعلیم کاغذ کے پرزے تک ہی محدود رہے گی نا، ڈگری ڈگری ڈگری، نوکری ڈگری، پیسہ فلانا فلان چیز پڑھو فلان چیز. کوئی زمانہ تھا ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ اور آرمی میں جانے کے علاوہ آپشن ہی نہیں تھی. پھر ایم بی اے کا دور وہ بھی ہم نے دیکھا، پھر اب کمپیوٹر انجینئرز کا دور وہ دیکھا، اب پھر اور چند کیا کیا چیزیں ہیں حاصل. سب کا اتنا سا ہے کہ ڈگری اور پرزہ ملے اور پیسے ملے. کبھی شعور اس سے بلند تر ہو تو حکیم سنائی کو پڑھنا چاہیے. حکیم سنائی اور اس کے بعد اتار کو منطق الطیر، کہ کل جس کا انتقال ہوا ہے نا بانو قدسیہ کا، اللہ تعالی انہیں صالحین سے ملائے، وہ اور ان کے شوہر بہت بڑے لڑے. اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا تھا، یہ جو راجہ گدھ انہوں نے لکھی ہے نا، اس کا بنیادی تصور منطق الطیر سے ہے. اور منطق الطیر کے بعد مثنوی پڑھنی چاہیے. تین ہی تو آدمی ہیں، اور چوتھا آدمی یہ ہم اضافہ کر رہے ہیں بھائی، اگر نہ پسند آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ مثنوی کے بعد چوتھے آدمی علامہ اقبال. اقبال کا فارسی کا کلام، پھر مثنوی، پھر منطق الطیر، اور پھر حکیم سنائی کو پڑھو، تو یہ ہیروں کی لڑی ہے. اسی لیے تو علامہ نے وفات سے پہلے، بالکل وفات سے چند لمحے پہلے کہا کہ میرے بعد دیگر دانا راز آیت کہ نہ آئے، نسیم از حجاز آیت کہ نہ آئے، حرمین شریفین کی طرف سے کوئی ہوا چلے گی یا نہیں چلے گی، کوئی ٹھنڈک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، اور میں جا رہا ہوں اور میرے بعد کوئی آدمی آئے گا کہ نہیں آئے گا. مرحوم نے لکھا ہے کہ یہ سمجھو کہ پورے انسانوں کے لیے اللہ نے مٹی گندوائی اور فرشتوں نے گارا بنایا اور اس پہ حسن کو چھڑک دیا گیا. پھر جب ہر انسان کے بس ایک مٹھی مٹی ہے ہر انسان کے لیے الگ الگ کی گئی، تو اربوں مٹھیاں جمع ہو گئی. اب وہ حسن جتنا چھڑکاؤ میں اس کے حصے میں آیا تھا، وہی حسن وہ دنیا میں لے کے آیا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ وہ حسن ہے جسے دیکھ کے تم پاگل ہو رہے ہو، اور جس نے چھڑکا ہے وہ خود سراپا حسن کیا چیز ہو. شیفتہ کے متعلق کہتے ہیں، یہ بھی کئی بار بات سنائی ہے لیکن چلو، کہتے ہیں کہ دہلی میں ایک خاتون تھی بہت اچھا گاتی تھی، تو نواب شیفتہ سننے چلے گئے، تو اس نے غزل گائی نواب صاحب کی، تو نواب صاحب نے اس لڑکی کو بلایا، پوچھا کہ یہ کس کی غزل ہے؟ اسے کہا نواب شیفتہ. کہ تم جانتی ہو؟ اسے کہا نہیں جی، ہم اس محلے میں رہنے والے اور نواب صاحب اللہ کے مالک، ہماری کہاں رسائی ہوئی. اس نے کہا کہ نواب صاحب مل جائیں تو، اس نے کہا مل جائیں تو جان قربان ان پہ. ان کا میں ہی، تو بیچاری ہزار جان سے مر مٹی کے نواب صاحب، تو نواب صاحب پھر گائے گائے جانے لگے اور اپنی غزلیں اسے دیتے تھے، وہ گاتی تھی اور بہت کمال. ایک اور نواب صاحب سے انہیں بھی پتا چلا، نواب لوہارو غالب پہ الزام لگا تھا نا کہ نواب شمس الدین کے قتل میں یہ بھی شریک ہیں، غالب بڑے بدنام ہوئے بےچارے، لیکن یہ بھی ایک چھلنی تھی. غالب کے بہت معتقد ہو گئے تھے لوگ، جن کو خدا نے ہٹانا تھا چھلنی لگی سب نکل گیا. تو نواب صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ گاتی بہت عمدہ ہیں، یہ غزل وہ گاتی رہی. پھر ایک موقع آیا اس سے کہا کہ آپ غزلیں اٹھا کر لے آتے ہیں، مجھ سے فرمائشوں پہ نہیں گایا جاتا. اس سے کہا نواب شیفتہ میں کیا بات ہے، وہ تو جب بھی آتے ہیں. اس کا نواب صاحب کی بات ہے، وہ تو ہم ان پہ مر مٹے سو جان سے، آپ کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ کسی نواب کے لیے سننا، اور وہ بھی 1857 سے پہلے یا بعد یا اسی دور، بڑی بڑی چیز تھی. تو انہیں بہت گراں گرا. اب رکاوٹ چل پڑی نواب شیفتہ سے، تو انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ ایک رات ہمارے محل میں آئیے اور کچھ کلام سنے. سکھائے بالکل نہیں آؤں، اس کا اتنے ہزار دیں گے، پھر اتنے ہزار، وہ نہ کرتی رہی. آخر اس نے پیغام بھجوایا اور اس نے کہا ایک رات رہیے ہمارے محل میں، ہم یہ کہنے کے قابل تو ہو جائیں کہ آپ ہمارے محل میں آئی تھی، ایک لاکھ روپیہ دوں گا. یہ آفر جب اس کے والد غلام اللہ نے سنی، بھائی ان کا ضرور چلی جاؤ، ایک لاکھ روپیہ مل جائے، ہم تو اس گندے محلے سے جان چھڑائیں کہ کوٹھی بنائیں کچھ کریں، ضرور چلی جائے. نواب صاحب آئے، ان کا ایک لاکھ روپیہ پیش کروں گا اور آپ آئیں کمرے میں رہیں، یہ نہیں تالا چلا، بالکل کوئی تالا نہیں کسی کا. اس کا نواب صاحب اور خواتین بھی، اس کا نواب صاحب ایک لاکھ روپیہ مجھے نہیں دیتے، یہ نواب شیفتہ خان کی عزت کو ایک لاکھ دیتے ہیں، میرے جوتے کی نوک. نواب شیفتہ نے جب سنا تو وہ تو بھڑک گئے، انہوں نے کہا وہ اتنی غیرت کہ میری وجہ سے بات سمجھ کے اس نے نہ کہا، بیمار ہو گئی، بڑا علاج کیا، آخری خواہش پوچھی تو اس نے کہا نواب شیفتہ کو بلا دے. نواب صاحب فوراً گئے اور ان کے زانو پہ سر رکھ کے مر گئے، تڑپتی تھی. اس کا بس آپ سے محبت تھی اور یہی جی چاہتا تھا کہ آپ کے قدموں میں دم نکلے اور میں جا رہا ہوں. مر گئی. کہتے ہیں نواب شیفتہ پاگل ہو گئے اور ریاست والوں نے نوکر ساتھ رکھے کہ نواب صاحب کی اتنی بڑی جاگیر اور اتنا بڑا نواب اور یہ پاگل ہو گیا ہے، دلی میں کریں کیا. تو جو مشیر تھے انہوں نے سلطنت سنبھال لی اور نواب صاحب پاگلوں کی طرح کرتے تھے اور کرتے کیا تھے، کسی بھی نالے پہ بیٹھ کے گندا نالا بس ایک چھڑی سی کی مارتے رہتے تھے، پاگلوں کی جیسے حرکتیں ہوتی ہیں. اور ایک دن وہ ہوتے ہوتے دلی خانقاہ ایک تھی، تالاب تھا، وہاں پہنچے اور پانی پہ چھڑی مار رہے. تو شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ بیٹھے بخاری شریف پڑھا رہے تھے، اور شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے اپنے دور. یہ ہے غیر، انہوں نے کہا ہندوستان میں وہ رہے جس نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنی، اس کا ارادہ ہو حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے کا، وغیرہ ہندوستان میں رہنے کا اب شرعی جواز کچھ نہیں رہ گیا، حرمین شریفین چلے گئے اور حرمین میں بارش نہیں ہوئی. تو عثمانی سلطنت کا زمانہ تھا اور عثمانیوں کے ہاں خلافت عثمانیہ میں وہ خدا کی رحمت کی طلب میں یہ کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا جو قرآن پاک ان کے پاس اب ترکی میں محفوظ ہے, وہ لاتے تھے, کھولتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے, تو خدا اس میں رحمت نازل کرتا ہے. جب بھی کوئی بڑا موقع ہوتا تھا تو اس موقع پہ کسی بڑے آدمی سے قرآن رکھوا کے دعا کرا. تو حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت فلاں موقع پہ یہ رسم ہے اور آپ سے بڑا آدمی کوئی نہیں مدینہ منورہ میں, تو آپ دعا کریں. تو انہوں نے دو چار دن بعد سلام بھجوایا گورنر کو اور نے کہا مجھے کہا گیا ہے کہ بارش یا تو ہوگی تو تمہاری زندگی نہیں رہی, تمہیں واپس بلا لینا, اور اگر یہ نامنظور ہو تو کچھ عرصے تک اور یہ قحط کی صورتحال چلے گی. یہ ہماری مشیت ہے, ہمارا چاہنا ہے, ہمارا کام ہے. تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں تو آپ کی دعا کرا دیتا ہوں, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو تو نہ صحیح. گورنر نے کہا کہ شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ کے حضرت کشف کبھی غلط بھی تو ہوتا ہے, کہاں غلطی کا بھی احتمال ہوتا ہے. بہرحال قصہ مختصر, انہوں نے دعا کرائی اور چند دن بعد انتقال کر تو اس درجے کے آگے آ کے شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے. یہ دیوبند والے جتنے ہیں وہ قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ سب نے حضرت سے ہی پڑھا, ہم نے حضرت کے اس اجرے کو دیکھا تھا دلی میں, اب ختم ہو گیا, بہت خستہ حال میں ہو گیا. شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ بخاری پڑھا رہے تھے, انہوں نے نواب شیفتا کو دیکھا کہ تالاب پہ چھڑیاں مار رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتا. کیا ہو گیا ہے؟ چھڑیاں مار رہے ہیں. حضرت نے ایسے دیکھا اور پھر بخاری شریف شروع کر دی. نواب صاحب کو جیسے ہوش آ گیا اور کہنے لگے جو دو تین نوکر تھے یہ کیا ہو رہا ہے, میں کدھر ہوں؟ کہا حضرت تو آپ صاحب آپ کے مجھے کیا ہو گیا, یہ کیسے کپڑے ہیں؟ ریاست بڑے حیران ہوئے. تو نوکر تو خوشی کے مارے پاگل ہو گئے, انہوں نے فوراً بازار کپڑے یہ وہ نواب صاحب کو نہلایا دھلایا ریاست پہنچایا. تو نواب صاحب نے جب ساری باتیں پاگل پن کی سنی تھے بڑے عقل مند واپس آئے. نواب مصطفیٰ خان شیفتا اتنے بڑے آدمی تھے کہ غالب نے کہا ہے میں نے اپنے دیوان میں کوئی غزل اس وقت تک نہیں لکھی جب تک نواب مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ لکھو. یہ حالی جو ہیں, حالی کو صحیح معنی میں اگر کسی نے شاعری اور راپ لگایا, یہ نواب مصطفیٰ بڑے آدمی تھے یار, ان پہ بات کریں تو شام ہو جائے. نواب صاحب کو جب ساری بات پتا چلی تو آئے شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ, کہا حضرت میرے ساتھ تو جو کچھ ہوا سو ہوا, یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت میں نواب صاحب کو اتنی بڑی بات تو نہیں کی, ان کا حضرت کچھ تو ہوا ہوگا. فرمانے لگے میں تو اپنا سبق پڑھا رہا تھا اور جب شپ شپ کی آواز آئی تو میں نے دیکھا یہ کون ہے, تو پتا چلا آپ ہیں. تو میں تو اتنا جانتا نہیں تھا لیکن میری نظر پڑی تو آپ کے دل میں محبت کا سمندر تھا اور وہ ایک طرف کو جا رہا, تو میں نے آگے دیکھا کہ کہاں جا رہا ہے یہ سمندر, تو ایک لڑکی کھڑی. میں نے بس اتنا کیا کہ اس سمندر کو وہاں پر مٹی لگا کے بند کیا اور اللہ کی طرف چھوڑ دیا, بس اس سے زیادہ. علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, یہی چیز یہی ہوتا ہے.